السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2 ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ آپ کی میزبان بہجت حاضر ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گل رخ. حسب المعمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
بلوچستان اور سندھ میں بارشوں اور سیلابی ریلے کے باعث کم از کم 20 افراد جان کی بازی ہار گئے. کوئٹہ سے میں ستار کاکڑ، تفصیلات کچھ دیر بعد.
پاکستان اور ایران کا داعش کے خلاف تعاون پر اتفاق. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد.
ہنگامی طور پر افغان علاقے میں اترنے والے پاکستانی ہیلی کاپٹر کے واقعے سے متعلق افغانستان میں تحقیقات کا آغاز. عملے کے کسی بھی رکن کا تعلق جنرل راحیل شریف سے نہیں، پاکستانی فوج کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیل کچھ دیر بعد.
سیاسی ماحول میں ایک بار پھر گرما گرمی. تحریک انصاف نے حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک شروع کر دی. پشاور سے میں ہوں شمیم شاہد، تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
وزیراعظم کے اظہار تشویش کے بعد گائے کے تحفظ کے نام پر دلتوں اور مسلمانوں پر حملے کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ تیز. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں، ستمبر میں ہونے والے پیرالمپکس کھیلوں میں روس کی پوری ٹیم پر حصہ لینے کی پابندی عائد کر دی گئی ہے، جو ملک میں ممنوع ادویات کے منظم استعمال کے نتیجے میں دی جانے والی سخت سزا ہے. اور ایران نے ایک جوہری سائنسدان کی سزائے موت پر عمل درآمد کر دیا ہے. ان پر الزام تھا کہ انہوں نے تہران کے متنازع جوہری پروگرام کے بارے میں امریکہ کو خفیہ معلومات فراہم کی. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. پاکستان اور ایران نے داعش سمیت ایسے ہی دیگر شدت پسند گروپوں اور خطے کو درپیش دیگر خطرات سے نمٹنے کے لیے تعاون پر اتفاق کیا ہے. تہران میں دونوں ملکوں کی باہمی سیاسی مشاورت کے 9 دور کے اجلاس کے موقع پر پاکستانی سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری اور ایران کے نائب وزیر خارجہ برائے ایشیا بحر الکاہل ابراہیم رحیم پور کے درمیان بات چیت میں اس دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا. تفصیلی رپورٹ کے ساتھ اسلام آباد سے ناصر محمود.
پاکستان اور ایران نے داعش سمیت ایسے ہی دیگر شدت پسند گروپوں اور خطے کو درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے تعاون پر اتفاق کیا ہے. تہران میں دونوں ملکوں کی باہمی سیاسی مشاورت کے 9 دور کے اجلاس کے موقع پر پاکستانی سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری اور ایران کے نائب وزیر خارجہ برائے ایشیا بحر الکاہل ابراہیم رحیم پور کے درمیان بات چیت میں اس دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا. اسلام آباد میں دفتر خارجہ سے جاری ایک بیان کے مطابق دونوں عہدیداروں نے سلامتی کے مسائل، بالخصوص سرحد پر سیکیورٹی کی صورتحال پر بھی بات چیت کی. حالیہ 2 کے دوران کسی بھی اعلیٰ پاکستانی عہدیدار کا یہ دوسرا دورہ ایران تھا. اس سے قبل جولائی میں پاکستانی مشیر برائے قومی سلامتی ناصر خان جنجوا نے بھی تہران میں عہدیداروں سے ملاقاتیں کی تھیں. سنی شدت پسند گروپ داعش نے 2014 کے وسط میں عراق اور شام کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر کے وہاں قتل و غارت کا بازار گرم کیا اور اپنا دائرہ اثر دیگر ملکوں تک بڑھانے کا بھی اعلان کیا. امریکہ نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر اس گروپ کے خلاف عراق اور شام میں کارروائیاں شروع کر رکھی ہیں. ایران یا پاکستان میں تو اس گروپ کی باقاعدہ موجودگی کی مصدقہ اطلاعات نہیں ہیں، لیکن ان دونوں ملکوں کے پڑوسی ملک افغانستان کے مشرقی حصے میں اس نے قدم جمانا شروع کیے اور حالیہ مہینوں میں سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے ساتھ اس کی جھڑپیں بھی ہوئی ہیں. دفاعی امور کے سینئر تجزیہ کار اور پاکستانی فوج کے سابق لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب نے اتوار کو وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ داعش کے خلاف ایران اور پاکستان میں تعاون پر اتفاق ایک عقل مندانہ پیش رفت ہے. ان کا کہنا تھا کہ یہ گروپ انٹرنیٹ پر سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے پیغام کو پھیلا کر لوگوں کو اپنی طرف راغب کر سکتا ہے، جس سے نمٹنے کے لیے حفظ ما تقدم کے طور پر اقدام کرنا ہی سب کے مفاد میں ہے.
افغانستان میں اس کی موجودگی بالکل ہے، اور افغانستان میں موجودگی ہونے کی وجہ سے اس کی تھریٹ ایران کو بھی ہے اور ہمیں بھی ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ ٹرکی میں بھی اس کی ایکسس آ گئی ہے، تو گو کے اس ریجن میں ان کا اس طرح اتنی پرومیننٹ پریزنس نظر نہیں آتی، لیکن یہ خدشات موجود ہیں. اور خاص طور پہ ایران کے لیے یا پاکستان میں ہماری شیعہ کمیونٹی کے لیے یہ تھریٹ موجود رہے گی بہت واضح طور پہ. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ قبل اس کے کہ ان کی کاروائیاں شروع ہوں، ان کے اوپر تعاون اس حد تک، ریجنل تعاون اس حد تک کیا جائے کہ ان کے پاؤں یہاں لگنے نہ دیا جائے، ان کو یہاں پہ جگہ بنانے کی کوئی بھی تھوڑی سی بھی گنجائش نہ دی جائے.
امجد شعیب کہتے ہیں کہ اس ضمن میں دونوں ملک خاص طور پر انٹیلیجنس معلومات کے تبادلے سے شدت پسندوں کے خلاف خاطر خواہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کے مختلف علاقوں میں گزشتہ دو روز سے مونسون کی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور اس دوران مختلف واقعات میں کم از کم 20 افراد موت کا شکار ہو چکے ہیں. جنوب مغربی صوبہ بلوچستان کے ضلع برنائی کے علاقے زردالو تنگی میں بارشوں کے باعث ندی میں توغیانی آ گئی اور یہاں تفریح کے لیے آنے والی متعدد گاڑیاں سیلابی ریلے کا شکار ہو گئیں. ریلے میں بہ جانے والی دو چھوٹی گاڑیوں میں سوار کم از کم 8 افراد موت کا شکار ہو گئے, جبکہ بڑی گاڑیوں پر سوار خواتین اور بچوں سمیت 50 سے زائد افراد کو بچا لیا گیا. محکمہ موسمیات نے ہرنائی سمیت مختلف علاقوں میں مزید بارشوں کی پیش گوئی کرتے ہوئے سیلاب کا انتباہ بھی جاری کر رکھا ہے. کوئٹہ سے ستار کاکڑ تفصیل بتاتے ہیں.
پاکستان کے مختلف علاقوں میں گزشتہ دو روز سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور اس دوران مختلف واقعات میں کم از کم 20 افراد موت کا شکار ہو چکے ہیں. جنوب مغربی صوبہ بلوچستان کے ضلع ارنائی کے علاقے زردالو تنگی میں بارشوں کے باعث ندی میں طغیانی آ گئی اور یہاں تفریح کے لیے آنے والی متعدد گاڑیاں سیرابی ریلے کا شکار ہو گئیں. ریلے میں بہہ جانے والی دو چھوٹی گاڑیوں پر سوار کم از کم 8 افراد موت کا شکار ہو گئے, جبکہ دیگر بڑی گاڑیوں پر سوار خواتین اور بچوں سمیت 50 سے زائد افراد کو بچا لیا گیا. محکمہ موسمیات نے ارنائی سمیت مختلف علاقوں میں مزید بارشوں کی پیش گوئی کرتے ہوئے سیلاب کا انتباہ بھی جاری کر رکھا ہے. آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے کے ڈپٹی ڈائریکٹر عطا اللہ مینگل نے اتوار کو وائس آف امریکہ کو بتایا,
فوڈ اور نان فوڈ آئٹمز ہم نے جون کے مہینے میں پہلے سے پہنچا دیے کہ کہیں پر بھی کوئی اسی طرح کا واقعہ ہو تو اس سے ریلیف کا کام ہم لوگوں کا آسانی ہو, بجائے کوئٹہ سے بھیجنے کی سڑک کی بند ہو تو امیڈیٹلی ریلیف ان کو مل جائے گا.
ادھر بلوچستان سے ملحقہ صوبہ سندھ کے مرکزی شہر کراچی سمیت مختلف علاقوں میں گزشتہ دو روز سے ہونے والی بارشوں کے باعث مختلف حادثات میں کم از کم 12 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں. یہ اموات بجلی کا کرنٹ لگنے اور مکانوں کی دیواریں گرنے کے باعث ہوئیں. 2010 کے بعد سے تقریباً ہر سال مونسون کے موسم میں ملک کے مختلف حصے سیلابوں کی زد میں آتے رہے ہیں, جن سے جانی نقصان کے علاوہ لاکھوں ایکڑ پر کئی فصلیں اور املاک تباہی کا شکار ہوتی آ رہی ہیں. ماہرین یہ کہتے ہیں کہ حکومت کو موسمیاتی تبدیلی کو مد نظر رکھتے ہوئے پالیسی سازی کرنی چاہیے, جبکہ سیلابوں سے نقصانات سے بچنے کے لیے چھوٹے ڈیموں کی تعمیر پر بھی زور دیا جا رہا ہے. ستار کاکڑ, وائس آف امریکہ, کوئٹہ.
ہندوستان میں گائے کے تحفظ کے نام پر ہونے والے حملوں پر وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے تشویش کے اظہار کے بعد ان حملوں کے ذمہ دار افراد کے خلاف کارروائی کے مطالبے میں تیزی آ گئی ہے. نئی دلی سے سہیل انجم کو سنیے.
سیاسی پارٹیوں اور مسلم تنظیموں نے کہا کہ جو لوگ ان حملوں میں ملوث پائے جائیں ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے. جماعت اسلامی ہند کے امیر مولانا سید جلال الدین عمری نے وائس آف امریکہ سے بات چیت میں کہا کہ ایسے حملوں کے لیے پولیس اور انتظامیہ کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے. انہوں نے کہا کہ گوکشی کے جھوٹے الزامات لگا کر بے قصور افراد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا
حکومت جو ہے وہ عام جو رجحان ہے لوگوں کا اس کے خلاف جانا نہیں چاہتی. یہ بھی ہو سکتا ہے وہ یہ سمجھتے ہوں کہ اگر کوئی ایسا قدم اٹھائیں جس سے اقلیتوں کو تو ہم خوش کر لیں لیکن اکثریت ہمارے خلاف ہو جائے گی. ایسی فضا پیدا کر دی گئی ہے جس میں صحیح یا غلط کوئی بھی آدمی الزام لگا دے کہ فلاں جگہ بیف کا گوشت رکھا ہوا ہے یا فلاں جگہ گائے مار ڈالی گئی ہے یا کچھ ہو گیا تو اس طرح ہنگامہ ہو جاتا ہے.
ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کے صدر ڈاکٹر قاسم رسول نے ان حملوں کی مذمت کی اور کہا کہ گائیوں کے تحفظ کے نام پر قائم ہونے والے ان گروپوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جانا چاہیے جو گوکشی کے الزام میں دوسروں پر حملے کر رہے ہیں. جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکرٹری اور سابق رکن پارلیمنٹ مولانا محمود مدنی نے بھی ایک بیان میں دلتوں اور مسلمانوں پر حملے کرنے والوں کو قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ کیا. جمعیت کے میڈیا سیکرٹری عبدالحمید نعمانی نے اس نمائندے سے بات چیت میں کہا کہ جب تک حکومت سخت کارروائی نہیں کرے گی اس قسم کے واقعات ہوتے رہیں گے. خیال رہے کہ 11 جولائی کو گجرات کے اونا تعلقہ میں مری ہوئی گائے کی کھال نکالنے پر 4 دلت نوجوانوں کی بری طرح پٹائی اور مدھیہ پردیش کے مندسور میں بھینس کا گوشت لے جانے پر 2 مسلم خواتین کے زدوکوب کیے جانے کے بعد وزیر اعظم نے ہفتے کے روز اپنی ناراضگی کا اظہار کیا. انہوں نے مبینہ گائے محافظین کو غیر سماجی عناصر قرار دیا اور کہا کہ یہ لوگ رات میں جرائم کرتے ہیں اور دن میں اپنے چہرے پر گائے محافظ کا ماسک لگا لیتے ہیں. انہوں نے ریاستی حکومتوں سے ایسے لوگوں کی تفصیلات یکجا کرنے کو کہا. کانگریس نے ان کے اس بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے گجرات میں بی جے پی کو بچانے کی کوشش میں یہ بیان دیا ہے. CPM ने कहा कि वो दलितों के वोट बैंक को बचाना चाहते हैं और ना अब तक इन अनासिर के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। दरियासना काशी सुमेरू पीठ के शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रनाथ सरस्वती ने वजीर आजम के बयान की मजम्मत की और इसे गाय जबह करने वालों की हौसला अफजाई करार दिया। याद रहे कि सितंबर 2015 में दादरी के अखलाक के कत्ल के बाद गोकुशी के नाम पर अब तक कम अज कम निस्फ दर्जन अफराद को पीट पीट कर हलाक और दर्जनों को जख्मी किया जा चुका है। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
और आइए अब कुछ खेल के मैदान में आपको लिए चलते हैं। बर्मिंघम में खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 141 रन से हराकर सीरीज में 2-1 से बढ़तरी हासिल कर ली है। पाकिस्तानी टीम ने दूसरी इनिंग में 343 रन के ताकुब में 201 रन बनाकर आउट हो गई। तफसीलात इस्लामाबाद से नासिर महमूद की रिपोर्ट में।
इंग्लैंड ने तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में पाकिस्तान को 141 रन से हराकर सीरीज में 2-1 से बढ़तरी हासिल कर ली है। एजबस्टन में खेले गए मैच के आखिरी रोज इतवार को मेजबान टीम ने पाकिस्तान को 343 रन का हदफ दिया था। हदफ के ताकुब में पाकिस्तान को पहला नुकसान सिर्फ 6 के मजमू स्कोर पर उस वक्त उठाना पड़ा जब इब्तदाई बल्लेबाज मोहम्मद हफीज सिर्फ 2 रन बनाकर ब्रॉड की गेंद पर वुक्स के हाथों कैच आउट हो गए। समी असलम ने अजहर अली के साथ मिलकर खेल को आगे बढ़ाया लेकिन 79 के मजमू स्कोर पर अजहर अली के आउट होने से ये जोड़ी भी टूट गई। इसके बाद पाकिस्तानी बल्लेबाज रेत की दीवार साबित हुए और यक्के बाद दीगर विकेटें गिरना शुरू हुई। मैच में जमे रहने की उम्मीद उस वक्त दम तोड़ गई जब समी असलम 70 के इनफरादी स्कोर पर फिन की गेंद पर बोल्ड हो गए। मैच पूरी तरह से इंग्लैंड के हाथ में जा चुका था कि पाकिस्तानी टीम के आखिरी 2 बल्लेबाजों राहत अली और सुहेल खान ने मजाहमत शुरू की और 50 रन की शराकत कायम की लेकिन मोइन अली की एक गेंद पर सुहेल खान 36 रन बनाकर आउट हुए तो इंग्लैंड को मैच के साथ साथ सीरीज में भी बढ़तरी हासिल हो गई। पाकिस्तान की पूरी टीम 201 रन बना सकी और इंग्लैंड ने 141 रन से इस मैच में फतह हासिल की। पाकिस्तान ने इस मैच में टॉस जीत कर मेजबान टीम को पहले बैटिंग की दावत दी थी जिसने अपनी पहली इनिंग्स में 297 रन बनाए थे। मेहमान टीम ने अपनी पहली इनिंग्स में 400 रन बनाकर 103 रन की बढ़तरी हासिल की थी। इसमें अजहर अली के 139 और समी असलम के 82 रन भी शामिल थे लेकिन दूसरी इनिंग्स में इंग्लैंड ने जमकर मुकाबला किया और 445 रन 6 खिलाड़ी आउट पर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी थी। इस मैच में जहां पाकिस्तानी बल्लेबाजों को सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा वहीं अपने करियर का दूसरा टेस्ट मैच खेलने वाले समी असलम की तारीफ भी की जा रही है जिन्होंने दोनों इनिंग्स में निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। इंग्लैंड के मोइन अली को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान ने 75 रन से जीता था जबकि दूसरे मैच में इंग्लैंड ने 330 रन से कामयाबी हासिल की थी। सीरीज का चौथा और आखिरी मैच 11 अगस्त को ओवल में खेला जाएगा। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
सितंबर में होने वाले पैरालंपिक्स खेलों में रूस की पूरी टीम पर हिस्सा लेने को पाबंदी आयद कर दी गई है जो मुल्क में ममनुआ अद्वियात के मुनज्जम इस्तेमाल के नतीजे में दी जाने वाली सख्त सजा है जो ममनुआ अद्वियात इस्तेमाल करने वाले रूसी खिलाड़ियों से हटकर उन खिलाड़ियों के लिए भी है जो रियो डी जनेरियो में होने वाली गरमाई खेलों में हिस्सा लेने की उम्मीद कर रहे थे। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने रियो में होने वाले खेलों में 271 रूसी खिलाड़ियों की मंजूरी दी जो मुल्क की असल टीम का 70% है लेकिन इंटरनेशनल पैरालंपिक्स कमेटी ने मॉस्को के डोपिंग प्रोग्राम की शदीद मजम्मत की और 7 से 18 सितंबर तक होने वाले मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों पर पाबंदी लगा दी। पैरालंपिक्स मुख्तलिफ जिस्मानी माजूरी रखने वाले खिलाड़ियों के लिए तरतीब दिए जाने वाले खेल हैं और तवक्को है कि 160 मुल्कों से 4,300 से ज्यादा खिलाड़ी 22 खेलों में हिस्सा लेने के लिए आएंगे। उधर 2016 के गरमाई ओलंपिक्स में अमरीका के लिए पहला तलाई तमगा हासिल करने वाली 19 साल जीनी ट्रेशर ने खवातीन के एयर राइफल इवेंट में यह कामयाबी हासिल की। थ्रेशर ने अपनी इस कामयाबी के मौके पर अमरीका में गन कंट्रोल से मुतल्लिक जारी बहस के बारे में बात की और बताया कि इसकी वजह से शूटिंग के खेल पर किस नौयत के असरात मुरतब हो रहे हैं। रिपोर्टरों से बात करते हुए उन्होंने इस मसले पर बात की जो अमरीका में बेशतर अमरीकियों के लिए बेहद अहम है, खासतौर पर इंतखाबी साल के दौरान। यूएसए टुडे स्पोर्ट्स के मुताबिक शूटिंग का गन से मुतल्लिक हकूक की बहस की जद में आ गया। इस हफ्ते के आगाज पर ओलंपिक खेलों में 6 मरतबा हिस्सा लेने वाली किम रोड ने बताया कि कैलिफोर्निया में नए कवानीन किस तरह से उनकी ट्रेनिंग पर असरअंदाज हो रहे हैं। تھائیلینڈ میں رائے دہندگان نے جنتا کی حمایت والے آئین کے لیے ووٹ دیا ہے، جس کے بارے میں ملک کے فوجی لیڈروں کا کہنا ہے کہ اس کے نتیجے میں نئے انتخابات کا راستہ ہموار ہو گیا، لیکن ناقدین اسے آنے والے برسوں میں حکومت میں فوج کے کردار کو جواز فراہم کرنے کے طور پر بیان کر رہے ہیں۔ برسر اقتدار فوج کی طرف سے تجویز کردہ نئے آئین پر یہ ریفرینڈم ہوا ہے، جس میں رائے دہندگان سے دو سوال پوچھے گئے تھے۔ اس نئے مجوزہ آئین میں غیر منتخب شدہ سینٹ میں فوج کے لیے بھی نشستیں مخصوص کر دی گئی ہیں۔ تھائیلینڈ میں تقریباً 5 کروڑ افراد ووٹ ڈالنے کے لیے اہل ہیں، جن سے یہ پوچھا گیا ہے کہ وہ اس آئین کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آیا وہ سینٹ میں فوج کے مقرر کردہ ارکان کو قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ نئے مجوزہ آئین کے تحت منتخب ایوان نمائندگان کی 500 نشستوں کے علاوہ سینٹ میں فوج 250 غیر منتخب ارکان کو مقرر کر سکے گی۔ ایران نے ایک جوہری سائنسدان کی سزائے موت پر عمل درآمد کر دیا ہے۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے تہران کے متنازع جوہری پروگرام کے بارے میں امریکہ کو خفیہ معلومات فراہم کی۔ شہرام امیری کی موت کی تصدیق ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ارنا نے اتوار کے روز کر دی۔ عدلیہ کے ترجمان غلام حسین محسنی ایجی نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ اپنے رابطوں کے توسط سے امیری نے ملک کے بارے میں اہم معلومات دشمن کو مہیا کی۔ ایجی نے کہا کہ عدالت نے امیری کو سزائے موت سنائی، جسے ایران کی سپریم کورٹ نے بھی برقرار رکھا۔ امیری 2009 میں سعودی عرب گئے اور ایک سال کے بعد امریکہ چلے آئے۔ امریکی عہدیداروں نے کہا کہ انہوں نے امیری کو ایران چھوڑنے اور ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں معلومات دینے کے عوض تقریباً $5 ملین دیے۔ 2010 میں ایک امریکی عہدیدار نے کہا تھا کہ امریکہ کو امیری سے مفید معلومات ملی ہیں۔ شام میں باغیوں نے حلب شہر پر 3 ہفتوں سے جاری سرکاری افواج کا محاصرہ ختم کر دیا، جو صدر بشار الاسد کی وفادار افواج کے لیے ایک بڑا فوجی دھچکا ہے۔ باغی افواج نے القاعدہ کی شام میں شاخ لیوانت کانکویسٹ فرنٹ بھی شامل ہے، اور انہوں نے سرکاری افواج کو ان علاقوں سے باہر دھکیل دیا ہے جہاں وہ قابض تھے، جن میں فوجی کالج اور کچھ دوسرے مقامات شامل ہیں۔ لبنان کے حزب اللہ کا جنگی میڈیا کے شعبے نے تسلیم کیا ہے کہ حلب کے میسور مشرقی علاقوں میں باغیوں نے پیش قدمی کی ہے، جہاں تقریباً 2.5 لاکھ افراد مقیم ہیں۔ استنبول کے گلی کوچوں میں ہزاروں افراد نے اکٹھے ہو کر ترک صدر رجب طیب اردوان کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ اتوار کے روز نکالی جانے والی یہ ریلی ناکام بغاوت کے بعد 3 ہفتوں سے جاری مظاہروں کا اختتام ہے۔ 15 جولائی کی اس ناکام بغاوت میں 270 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ناکام بغاوت میں وہ بھی 34 افراد شامل تھے جنہوں نے بغاوت کی منصوبہ بندی کرنے میں اعانت کی۔ صدر اردوان نے حزب اختلاف کو بھی ریلی میں شرکت کی دعوت دی ہے، تاہم انہوں نے کرد نواز کردش پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے سربراہ کو مدعو نہیں کیا۔ ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے جنوبی ریاست نیو ہیمپشر پہنچے اور مضافاتی علاقے ونڈم میں ایک ہائی اسکول میں ریلی کا انعقاد کیا، جہاں انہوں نے اپنی مد مقابل ڈیموکریٹک پارٹی کی صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن کی ذہنی صحت پر بات کرتے ہوئے انہیں غیر متوازن قرار دیا۔ کلنٹن کی انتخابی مہم نے جواباً یہ کہا کہ یہ بدقسمتی ہے کہ ٹرمپ کے پاس ایک تباہ کن ہفتے کے اثرات سے نمٹنے کا ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ وہ مزید بے معنی ذاتی حملے کریں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
سامعین، سرور بینڈ کے کامران باری موسیقی کو ایک نیک مقصد کے لیے استعمال کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ سنتے ہیں شہناز عزیز سے ان کی بات چیت۔
کچھ تو نزدیکیاں سن، ذرا کہنے لگی ہے کیا یہ خاموشیاں، دوریوں میں بھی چھپی ہے کچھ تو نزدیکیاں سن، ذرا کہنے لگی ہے کیا یہ خاموشیاں، ہم یہاں تنہا کہاں ہے پاس تنہائیاں، ساتھ ساتھ پل پل چلے ہیں یہ تیری پرچھائیاں سجڑا وے۔
میری فیملی میں میرے ماموں تھے جمشید انصاری مرحوم، اس کے علاوہ کوئی ہماری فیملی میں نہیں تھا، بٹ چھپ چھپ کے کرتا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے اب میں کافی، اب تو الحمدللہ کافی اچھے اچھے پروجیکٹس ہیں، یونائیٹڈ نیشنز کے لیے پروجیکٹ کیا ہے، تو بس اللہ تعالیٰ نے تھوڑی عزت دی ہے۔ میں بتاؤں کہ ہم لوگوں نے میوزک کو شروع سے ایک مقصد کے لیے استعمال کیا۔ ہم نے سب سے پہلے ایک کام کیا تھا، جو پاکستان میں بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، جو چھوٹے بچوں کے ساتھ جو لیبر کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں اور مظالم ہو رہے ہیں، ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا، اور اقوام متحدہ میں ہم نے اس کو ریز کیا ایشو کو، उसके ऊपर पूरा एक गाना बनाया। तो हमने रमजान में एक अंधे पाकिस्तान में एक इंस्टीट्यूट है NRPT जो कि अंधे लोगों का इलाज करता है, मुफ्त इलाज। हमने उस इशू को उजागर करने की कोशिश की अपने गीत से, अनवर मकसूद साहब ने उसके गाने को लिखा। तो हम कोशिश हमेशा यही करते हैं कि हमारे म्यूजिक से कोई हम बेहतरी कर सके, कॉन्ट्रीब्यूट करें सोसाइटी के लिए।
आओ सोचो के इनको रोशन नजर दे, आओ सोचो के इनको इल्म हुनर दे, आओ सोचो इनको अच्छी खबर दे, आओ सोचो इनको उम्मीद सहर दे, आओ मिलकर सभी इनकी परवाह करें, इनकी तारीख रातों को शमा करें, आओ सोचो कि क्यों तिफलाने वतन शोक चंचल बनाते नहीं ये चमन।
तो ये आपने सेव द चिल्ड्रन के साथ मिलकर किया था, यूनाइटेड नेशंस के साथ?
ये सेव द चिल्ड्रन UK के जो NGO है उन्होंने हमें ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए थे और फिर हमने ये बना के उनको दिया था। फिर वो ही मेरे ख्याल यूनाइटेड नेशन से एफिलिएटेड है और फिर उन्होंने इस वीडियो को अपनी सारी जो पूरी रीजन की जो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें इसको प्रेजेंट किया था, जिसमें श्रीलंका, इंडिया और नेपाल और सब रीजन के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और उसमें इस वीडियो को बेस्ट वीडियो का अवार्ड दिया गया था। काफी लोगों को हमारे मुल्क में नहीं पता कि 85% जो हमारे जो ब्लाइंडनेस होती है इसका ये लामर्ज नहीं है, इसका इलाज होता है। और लोग ये समझते हैं कि वो पैदाइशी इस मर्ज से ये मर्ज लाहिक है और वो इसका इलाज नहीं कर सकते। 85% ये मर्ज का इलाज होता है। पाकिस्तान में एक हॉस्पिटल है NRBT जिसके पूरे पाकिस्तान में अस्पताल क्लिनिक्स मौजूद है और जो कि मुफ्त इलाज करता है।
हम भी देख सकते हैं अपने दिल की आंखों से रंग सब हजारों के आसमां के तारों को, उंगलियों की जुम्बिश से हमने हर्फ चमकाए, इल्म के चराओं की लौ को थाम गए हम लोग, आज अपनी मंजिल पर खुद ही चल के आए हैं।
कामरान, पाकिस्तान में बेशतर जो बैंड हैं वो जिस तरह शुरू में बने, बाद में लड़ाई झगड़े हुए, कुछ अलग हो गए, फिर काफी बयानात वगैरह भी, अच्छे खासे मशहूर बैंड्स के साथ ऐसा हुआ, लेकिन लगता है ये है कि सुरूर में जो है आपस में बड़ी मोहब्बत है आप सब में और सब पीछे एक दूसरे को बड़ी मोहब्बत से तस्करा करते हैं क्योंकि
आपने बड़ी अच्छी बात की। उसकी मैं आपकी वजह बताता हूँ। उसकी वजह ये थी कि जब ये बैंड बना था तो कोई उसमें उसके पीछे कोई हर बैंड को बनाने के पीछे एक रीजन होता है, एक मकसद होता है। हमने ये बैंड जब बनाया था तो अली भाई, मोहम्मद अली भाई आपके प्रोग्राम में पहले आ
जी हाँ,
और वो मेरी नजरों में मेरे बड़े भाई हैं, मेरे उस्ताद हैं। उनसे जो कुछ मैंने आज, अगर मैं कुछ थोड़ी बहुत कोशिश करता हूँ गाने की, मैंने उन्हीं से सीखा है। तो शुरू से एक बहुत एक रिस्पेक्ट और मोहब्बत का एक रिश्ता रहा है।
की बात सब तक लगा मुझे कि मोहम्मद अली साहब, और वो भी जिस प्यार से आपका जिक्र करते रहे जब वो हमारे प्रोग्राम में आए थे, कि कुछ बड़े भाई का रोल है उनका इस बैंड के अंदर।
जी बिल्कुल।
तो लगता है ये बड़े भाई आपको अक्सर लड़कियों के साथ गाने की इजाजत कम ही देते हैं।
नहीं नहीं, सारे जो आइडिया था ना वो मोहम्मद अली भाई ने बोला, यार तुम्हें जो करना है करो, मुझे बता दो मैंने क्या करना है। तो मैं कोई ना कोई नई चीज मैं सोचता हूँ और मैं कहता हूँ अली भाई मैंने ये आइडिया लाया हूँ और मैं ये कर रहा हूँ, तो कहते हैं जबरदस्त अच्छा हो जाता है। जो आपको बताया ना जो नया प्रोजेक्ट है हमारा डेमोक्रेसी वाला, वो बड़ा आप लोगों को मजा आएगा, वो बल्कि सारे चैनल से आपको नजर आएगा, क्योंकि हमने उसमें फर्स्ट टाइम ट्राई किया है कि पाकिस्तान टीवी के और फिल्म के जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं उनको हमने अपने साथ बोला है और वो हमारे साथ गा रही हैं, हीरोइंस और जो एक्टर्स हैं वो भी गा रहे हैं, और वो उसकी शायरी और पोइट्री, बड़ा मजा आएगा आपको, क्योंकि वो एक तरह से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 5 years ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, और बड़ा वो एक सार्कास्टिकली हम उसमें एक टंज है और मजा आ रहा है।
मर जाए
छिपाए दूरियां चलती जाए जमहूरियां चलती जाए कोई मरता है मर जाए जमहूरियां चलती जाए कोई भी ना बच पाए जमहूरियां चलती जाए
चलती जाए चलती जाए
ओ ओ ओ ओ ओ
चलती जाए चलती जाए
ओ ओ ओ ओ
चलती जाए चलती जाए।
अमेरिका में डेमोक्रेटिक सदारती कन्वेंशन में अपने खिताब के बाद मीडिया की तवज्जो का मरकज बनने वाले खिजर खान और उनकी अहलिया गजाला खान ने आज वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस के प्रोग्राम खत आपके में शिरकत की। प्रोग्राम के मेजबान और पेशकार मुदस्सरा मंजर से उनसे बातचीत की है। आइए इसी बातचीत से कुछ इक्तबासात आपको सुनवाते हैं।
मैं ये कहना चाह रहा था कि खान साहब की तकरीर हमने सुनी और जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्रेस किया सब लोगों को, और मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका में जिस तरह आजकल एक मेरे ख्याल में मूवमेंट इस तरह की चल रही है कि अमेरिका को वापस 50s के टाइम में जब वहाँ पे रेसिज्म और इस तरह की थी एथनिसिटी उस तरफ वापस से जाने की कोशिश थी, इसके सामने उन्होंने बांध बांधा है। और मेरी जाती राय में इनकी तकरीर मार्टिन लूथर किंग की जो बहुत मशहूर तकरीर है आई हैव अ ड्रीम, मेरा ख्याल में उसी का दर्जा तकरीबन रखती है और उस सब चीजों के सामने इंशाल्लाह ये बांध बांधेगी और अमेरिका को अपनी ट्रू स्पिरिट में वापस लाएगी जिसमें हर इंसान को जीने का, हर इंसान को अपने ख्यालात का प्रचार करने का और तमाम लोगों की तरक्की के लिए काम करने का इंशाल्लाह मौका मिलेगा।
बहुत अच्छी बात कही आपने जी खान साहब, आप क्या कहिएगा?
बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आपने मुझे कहीं से कहीं पहुंचा दिया। मार्टिन लूथर किंग सिविल राइट्स के बहुत बड़े लीडर हैं, मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं एक आजिज़ आदमी हूँ। गजाला बेगम भी मेरे साथ शामिल हैं इस काम में, लेकिन ये बात आपकी सही है कि हमने कम अज़ कम पहला कदम, और ये सिर्फ पहला कदम है इस मामले में कि यहाँ पर महाजरों, इमिग्रेंट्स, मुसलमानों के नाम को जिस तरह से ख़राब किया गया है ये इस मुल्क की रिवायात और इस मुल्क के आइन के कतअन ख़िलाफ़ हैं। तो इंशाल्लाह कदम कदम हम आगे बढ़ते रहेंगे, आपकी दुआएं साथ शामिल हों, आपकी नेक तमन्नाएं साथ शामिल हों, और आप इस काम के अपने तौर पर अपनी जगह पर सफीर हैं, आप अपने तौर पर काम कीजिए, हम अपने तौर पर काम करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर नतीजे निकलते रहें।
मैं एक सवाल आपसे ये करना चाह रही थी कि एक तासुर जो यहाँ बन रहा था कि दुनिया में जहाँ भी कोई मास किलिंग होती है, शूटिंग हो जाती है, तो फौरन कहा जाता है कि ये कोई ना कोई उसके पीछे मुसलमान निकल आता है, क्योंकि मालूम नहीं मुसलमान नौजवानों में फ्रस्ट्रेशन इतनी होगी कि यूरोप में आप देखिए कई वाकयात ऐसे हो चुके हैं, तो उसकी वजह से एक लेबल लगा दिया जाता है मुस्लिम दहशतगर्दी का, इस्लामिक टेररिज्म का। तो आपने जब बात की तो वो एक बिल्कुल अलग वो तस्वीर थी जो आपने लोगों को दिखाई कि मुसलमान असल में हैं क्या, तो आप कुछ और इस बारे में कहना चाहेंगे कि मुसलमान जो हैं असल में वो नहीं हैं जो कि खबरों का मौजू बन रहे हैं।
इस मौजू पे मैं अपनी बात का, अपने ख्यालात का इजहार कई फोरम पे कर चुका हूं और करता रहूंगा, वहां पे जहां बात सुनी जाती है, जहां फर्क पड़ता है, जहां पर वो जिम्मेदार लोग जो इस मुल्क की सिक्योरिटी पॉलिसीज को बनाने वाले हैं उनके सामने ये बात, ये तजवीज़ रखी जा चुकी है, वो ये है कि जब आप किसी ग्रुप को, किसी कम्युनिटी को एलियनेट करेंगे, अलहदा करेंगे, उसको अपने सोसाइटी के मेन स्ट्रीम से एक तरफ करके उसको खारिजुल माहौल करेंगे, तो इस किस्म के डिप्रेशन और इस किस्म की एलियनेशन से एक अच्छा इंसान भी परेशान होके खराबी की तरफ आता है। तो इन तमाम चीज़ों का हल, मैं क्यों हिलरी क्लिंटन की सपोर्ट कर रहा हूँ, वो उसकी वजह यह है कि वो सबको साथ लेके चलना चाहती है। वो चाहती है कि मुसलमान कम्युनिटी, वो चाहती है कि हिस्पैनिक कम्युनिटी, अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी, दूसरी मुस्लिम कम्युनिटी, सब के सब साथ मिलके इन परेशानियों का इलाज निकाल सकें, क्योंकि इलाज इस मामले में है कि हम सबको साथ लेके, सबको उम्मीद दे के, सबको इस कौम की जो तरक्की है उसमें शामिल करके आगे बढ़े। तो एलियनेशन जो है किसी कौम में भी, अब देखिए आप यूरोप में है या दूसरे मुल्कों में है, तो अगर आप उस इन चीज़ों को गौर से देखें, और यूरोप वाले अब समझ रहे हैं कि जिन मुल्कों में मुसलमानों की एलियनेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पर इस किस्म के वाकयात ज़्यादा हो रहे हैं। उन कौमों ने समझ लिया है कि इन तमाम चीज़ों का इलाज ये सिर्फ مسلمانوں تک ہی محدود نہیں ہے, دوسرے مذاہب, دوسری لوگ بھی جب وہ ایلینیٹ کر دیے جاتے ہیں تو وہ اس قسم کے نقصان دہ عناصر ان میں بڑھتے ہیں, پرورش پاتے ہیں اور وہ عمل کرتے ہیں ان کاموں پر. تو انشاءاللہ اس بات کو سنا جا رہا ہے, اس بات کو قبول کیا جا رہا ہے اور اس بات پر عمل شروع ہو چکا ہے کہ ہم نے تمام اقوام کو, تمام مذاہب کو, تمام گروپس کو ساتھ لے کے دہشت گردی کا اور تشدد کا علاج جو ہے وہ ساتھ لے کے چلنا ہے سب کو.
جی بالکل. تو خان صاحب اس کو کسی, ٹھیک ہے آپ نے پبلک فورمز پر اس کو اٹھایا ہے, تو باقاعدہ طریقے سے سرکاری سطح پر اس بات کو پہنچانے کا کوئی ذریعہ ہے آپ کے پاس؟
جی بالکل ہے, سرکاری سطح پر یہ بات کی جا چکی ہے. تمام چیفس آف پولیس امریکہ کے جو ہیں اس بات پر متفق ہیں کہ ہمیں کمیونٹی آؤٹ ریچ کرنی چاہیے اور وہ کر رہے ہیں. پہلے یہ تھا کہ خیال رکھو نظر رکھو, اب وہ خیال رکھو نظر رکھو بدل کے یہ جا رہا ہے کہ شامل کرو. تو یہ شامل کرو کا جو مرحلہ ہے یہ سامنے ہے, یہ اس وقت میز پر ہے اور اس کے اوپر تمام تجاویز اور تمام عمل جو ہے چیفس آف پولیس کا وہ شروع ہو چکا ہے اور اس میں ہمیں آگے بڑھ کے بطور مسلمانوں کے, بطور مسلمان امریکنوں کے ہمیں اس میں شامل ہونا چاہیے اور حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ ہم اس میں شمولیت سے آگے بڑھ سکیں.
ابھی آپ خضر خان اور ان کی اہلیہ کی بات چیت سن رہے تھے مدثرہ منظر کے ساتھ, جو پروگرام خط آپ کے میں پیش کی گئی. اور اب ہم خبروں کا ایک اور بلٹن آپ کے لیے پیش کرنے جا رہے ہیں, جبکہ پاکستان میں رات کے 11:30 بج چکے ہیں اور بھارت میں 12. بہجت آپ کے لیے خبروں کا ایک اور بلٹن لیے حاضر ہے, تو آئیے تفصیل پیش کرتے ہیں. پاکستان اور ایران نے داعش سمیت ایسے ہی دیگر شدت پسند گروپوں اور خطے کو درپیش دیگر خطرات سے نمٹنے کے لیے تعاون پر اتفاق کیا ہے. تہران میں دو ملکوں کی باہمی سیاسی مشاورت کے نئے دور کے اجلاس کے موقع پر پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری اور ایران کے نائب وزیر خارجہ برائے ایشیا بحر الکاہل ابراہیم رحیم پور کے درمیان بات چیت میں اس دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا. اسلام آباد میں دفتر خارجہ سے جاری ایک بیان کے مطابق دونوں عہدیداروں نے سلامتی کے مسائل, بالخصوص سرحد پر سیکورٹی کی صورتحال کے بارے میں بھی بات کی ہے. پاکستان میں سیاسی منظرنامے پر ایک بار پھر ہلچل نظر آ رہی ہے اور اتوار کو حزب مخالف کی دوسری بڑی پارٹی تحریک انصاف نے حکومت کی مبینہ بدعنوانیوں کے خلاف اپنی ملک گیر احتجاجی تحریک کا پشاور سے آغاز کیا ہے. تفصیل پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں.
ہزاروں کی تعداد میں کارکنان ریلی کی شکل میں پشاور سے اٹک تک گئے اور مختلف مقامات پر پارٹی کے سربراہ عمران خان اور دیگر رہنما اپنے تقاریر میں وزیر اعظم نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی حکومت پر تنقید کرتے رہے. رواں سال اپریل میں پاناما لیکس کے ذریعے اس انکشاف کے بعد کہ وزیر اعظم نواز شریف کی تین بچوں نے بیرونی ملک جائیدادیں بنانے کے لیے آف شور کمپنیاں قائم کی, وزیر اعظم نے خود پر بدعنوانی کے لگنے والے الزامات کی تحقیقات کے لیے حزب مخالف کے مطالبے پر عدالتی کمیشن بنانے کا اعلان تو کیا, لیکن اس کمیشن کی ضابطہ کار وضع کرنے کے لیے بنائی گئی کمیٹی کی تمام اجلاس بے نتیجہ رہے اور تاحال یہ معاملہ جو کا تو ہے. عمران خان یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ اپنی اس احتجاجی تحریک کو مرحلہ وار پورے ملک میں جاری رکھیں گے. یہ امر قابل ذکر ہے کہ حزب مخالف کی دونوں بڑی جماعتوں پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف نے وزیر اعظم کے خلاف الیکشن کمیشن میں درخواستیں بھی جمع کروائی تھی, جن میں کہا گیا تھا کہ نواز شریف نے اپنے اثاثے ظاہر کرنے میں مبینہ طور پر غلط بیانی سے کام لیا اور اس بنا پر وہ رکن اسمبلی بننے کی اہل نہیں. وزیر اعظم کی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون نے عمران خان کو اسمبلی رکنیت سے نااہل قرار دینے کے لیے قومی اسمبلی کے اسپیکر کو ریفرنس جمع کروایا, جس میں ان پر بھی دروغگوئی کا الزام عائد کیا گیا. سیاسی و مذہبی جماعت جماعت اسلامی بھی ملک میں بدعنوانی کے خلاف صدا احتجاج بلند کر رہی ہے, جبکہ اتوار کو پشاور میں ہی مسلم لیگ نون نے بھی ایک جلسے کا اہتمام کیا جس میں وزیراعظم کے خلاف احتجاجی تحریک کو بلا جواز قرار دیتے ہوئے عمران خان پر تنقید کی گئی. مبصرین یہ کہتے ہیں کہ سیاسی معاملات کو سیاسی طریقے سے حل کرنے کے بجائے سڑکوں پر احتجاج مناسب نہیں ہے, لیکن تحریک انصاف کا استدلال ہے کہ ان کی طرف سے اسمبلی اور دیگر متعلقہ فورمز پر اٹھائی جانے والے سوالوں کے اس کے بقول جواب نہ ملنے پر وہ اپنا احتجاج سڑکوں پر لے کر آئی ہے۔ سیاسی امور کی تجزیہ کار سردار امان اللہ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
میرے خیال میں یہ تو وقت ضائع کرنے کی بات ہے، ان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی فلاح پہ کام کرے، ان کی فلاحی کاموں میں کام کرے، ان کی مشکلات کو کم کرے۔ اب یہ جو ہے نا، میرے خیال میں چونکہ یہ الیکشن کا قریب 22 مہینے میرے خیال میں 20 مہینے باقی رہ گئے، تو یہ ان کا ایک انتخابی ایک پروگرام ہے لوگوں کو موبلائز کرنا۔
ادھر وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید نے عمران خان کی احتجاجی تحریک کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وہ بدعنوانی کے لیے کی جانے والے قانون سازی میں ایوان میں آ کر اپنا کردار ادا کرے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
افغانستان نے اپنے ملک کے مشرقی صوبے میں اس ہفتے ایک پاکستانی ہیلی کاپٹر کی ہنگامی لینڈنگ کے معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک کمیشن بنانے کا اعلان کیا ہے۔ تفصیل اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ میں۔
اس بات کا فیصلہ صدر اشرف غنی کی صدارت میں ہونے والے ایک اعلی سطحی اجلاس کے دوران کیا گیا۔ MI-17 ہیلی کاپٹر کو جمعرات کو صوبہ لوگر کے ازرا ضلع میں ہنگامی طور پر اترنا پڑا۔ حکومت پنجاب کا یہ ہیلی کاپٹر مرمت کے سلسلے ازبکستان کے راستے روس جا رہا تھا، جہاں اس نے ہنگامی لینڈنگ کی۔ وہ ایک دور افتادہ علاقہ تھا اور یہاں اترنے کے بعد اس پر سوار 7 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ افغان صدر کے دفتر کی طرف سے جاری ایک بیان میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ پاکستان کی حکومت نے MI-17 ہیلی کاپٹر کے ازبکستان کے راستے روس جانے کے لیے افغانستان کی فضائی حدود استعمال کرنے کی درخواست کی تھی، جس کی منظوری افغانستان کے شہری ہوا بازی کے حکام نے دے دی تھی۔ بیان کے مطابق اس اجلاس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ ایک خصوصی ٹیم اس ہیلی کاپٹر کی ہنگامی لینڈنگ اور اس معاملے سے جڑے دیگر تمام پہلوؤں کی تحقیقات کرے گی۔ ہیلی کاپٹر کے عملے میں 6 پاکستانی اور ایک روسی شہری شامل تھے، جن کی خیریت کے بارے میں باضابطہ طور پر کوئی تفصیل سامنے نہیں آئی ہے۔ تاہم پاکستانی ذرائع ابلاغ کی رپورٹس کے مطابق افغان طالبان نے کہا ہے کہ ہیلی کاپٹر کا عملہ ان کی حراست میں ہے اور وہ خیریت سے ہیں۔ دوسری طرف پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR نے ہیلی کاپٹر کے عملے سے متعلق سامنے آنے والی کیا سرائیوں کو مسترد کر دیا ہے۔ ISPR کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل آسم سلیم باجوا نے ٹویٹر پر کہا کہ افغانستان میں یرغمال بنائے جانے والے افراد میں سے کسی کا بھی تعلق پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف سے نہیں ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ تمام مغویوں کی زندگی قیمتی ہے اور ان کی بحفاظت وطن واپسی کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ ذرائع ابلاغ میں ایسی خبریں گردش کر رہی تھیں کہ ہیلی کاپٹر کے عملے کے ایک رکن جنرل راحیل شریف کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ ہیلی کاپٹر کی ہنگامی لینڈنگ کے واقعے کے بعد پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے نہ صرف افغان صدر اشرف غنی سے عملے کی بحفاظت بازیابی کے لیے کردار ادا کرنے کی درخواست کی تھی، بلکہ انہوں نے افغانستان میں تعینات بین الاقوامی افواج کے کمانڈر جنرل جان نکلسن سے فون پر رابطہ کر کے اس سلسلے میں مدد کی درخواست بھی کی۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ستمبر میں ہونے والے پیرالمپکس کھیلوں میں روس کی پوری ٹیم پر حصہ لینے کے لیے پابندی عائد کر دی گئی ہے، جو ملک میں ممنوع ادویات کے منظم استعمال کے نتیجے میں دی جانے والی سخت سزا ہے اور روسی کھلاڑیوں سے ہٹ کر دوسرے کھلاڑیوں کے لیے بھی ہے جو ممنوع ادویات استعمال نہیں کرتے، جو ریو ڈی جنیرو میں ہونے والی گرمائی کھیلوں میں حصہ لینے کی امید کر رہے تھے۔ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی نے ریو میں ہونے والے کھیلوں میں 271 روسی کھلاڑیوں کی منظوری دے دی تھی، جو ملک کی اصل ٹیم کا 70% ہے، لیکن انٹرنیشنل پیرالمپکس کمیٹی نے ماسکو کے ڈوپنگ پروگرام کی شدید مذمت کی ہے اور 7 سے 18 ستمبر تک ہونے والے مقابلوں میں حصہ لینے والے امیدواروں پر پابندی لگائی ہے۔ پیرالمپکس مختلف جسمانی معذوری رکھنے والے کھلاڑی کے لیے کھیل ہیں اور توقع ہے کہ 160 ملکوں سے 4300 سے زائد کھلاڑی 22 کھیلوں میں حصہ لیں گے۔ ادھر 2016 کے گرمائی اولمپکس میں امریکہ کے لیے پہلا طلائی تمغہ حاصل کرنے والی 19 سالہ جینی تھریشر نے خواتین کے ایئر رائفل ایونٹ میں یہ کامیابی حاصل کی۔ تھریشر نے اپنی اس کامیابی کے موقع پر امریکہ میں گن کنٹرول سے متعلق جاری بحث کے بارے میں بات کی اور بتایا کہ اس کی وجہ سے شوٹنگ کے کھیل پر کس نوعیت کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ تھائی لینڈ میں رائے دہندگان نے جنتا کی حمایت والے آئین کے لیے ووٹ دیا ہے، جس کے بارے میں ملک کے فوجی لیڈروں کا کہنا ہے کہ اس کے نتیجے میں نئے انتخابات کا راستہ ہموار ہو گیا، لیکن ناقدین اسے آنے والے برسوں میں حکومت میں فوج کے کردار کو جواز فراہم کرنے کے طور پر بیان کر رہے ہیں۔ برسر اقتدار فوج کی طرف سے تجویز کردہ نئے آئین میں رائے دہندگان سے 2 سوال پوچھے گئے تھے۔ نئے مجوزہ آئین کے تحت منتخب ایوان نمائندگان کی 500 نشستوں کے علاوہ سینٹ میں فوج 250 غیر منتخب ارکان کو بھی مقرر کر سکے گی۔ ایران نے ایک جوہری سائنسدان کی سزائے موت پر عمل درآمد کر دیا ہے. ان پر الزام تھا کہ انہوں نے تہران کے متنازع جوہری پروگرام کے بارے میں امریکہ کو خفیہ معلومات فراہم کیں. شہرام امیری کی موت کی تصدیق ایران کے سرکاری خبر رساں ادارے نے اتوار کے روز کی. عدلیہ کے ترجمان غلام حسین موس نے یہی نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ اپنے رابطوں کے توسط سے امیری نے ملک کے بارے میں اہم معلومات دشمن کو مہیا کیں. اجیہ نے کہا کہ عدالت نے امیری کو سزائے موت سنائی جسے ایران کی سپریم کورٹ نے بھی برقرار رکھا. امیری 2009 میں سعودی عرب گئے اور ایک سال بعد امریکہ چلے آئے. امریکی عہدیداروں کے مطابق انہوں نے امیری کو ایران چھوڑنے اور ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں معلومات دینے کے اس تقریباً $5 ملین دیے. 2010 میں ایک امریکی عہدیدار نے کہا کہ امریکہ کو امیری سے مفید معلومات ملی تھیں. شام میں باغیوں نے حلب شہر پر 3 ہفتوں سے جاری سرکاری افواج کا محاصرہ ختم کر دیا جو صدر بشار الاسد کی وفادار افواج کے لیے ایک بڑا فوجی دھچکا ہے. باغی افواج میں القاعدہ کی شام میں شاخ لیوان کانکویسٹ فرنٹ بھی شامل ہے اور انہوں نے سرکاری افواج کو ان علاقوں سے باہر دھکیل دیا ہے جہاں وہ قابض تھے جن میں فوجی کالج اور کچھ دوسرے مقامات بھی تھے. لبنان کے حزب اللہ کا جنگی میڈیا کے شعبے نے تسلیم کیا ہے کہ حلب کے میسور مشرقی علاقوں میں باغیوں نے پیش قدمی کی ہے جہاں تقریباً 2.5 لاکھ افراد مقیم ہیں. استنبول کے گلی کوچوں میں ہزاروں افراد نے اکٹھے ہو کر ترک صدر رجب طیب اردوان کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے. اتوار کے روز نکالی گئی یہ ریلی ناکام بغاوت کے بعد 3 ہفتوں سے جاری مظاہروں کا اختتام ہے. 15 جولائی کی اس ناکام بغاوت میں 270 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے جن میں 34 افراد ایسے بھی شامل تھے جنہوں نے بغاوت کی منصوبہ بندی کرنے میں اعانت کی. صدر اردوان نے حزب اختلاف کو بھی ریلی میں شرکت کی دعوت کی تاہم انہوں نے کرد نواز کردش پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے سربراہ کو مدعو نہیں کیا. ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے جنوبی ریاست نیو ہیمپشر پہنچنے پر مضافاتی علاقے ونڈم میں ایک ہائی اسکول میں ریلی کا انعقاد کیا جہاں انہوں نے اپنی مد مقابل ڈیموکریٹک پارٹی کی صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن کی ذہنی صحت پر بات کرتے ہوئے انہیں غیر متوازن قرار دیا. انہوں نے کہا کہ وہ جیتنے کا مزاج رکھتے ہیں. کلنٹن کی انتخابی مہم نے جواباً کہا ہے کہ یہ بدقسمتی ہے کہ ٹرمپ کے پاس ایک تباہ کن ہفتے کے اثرات سے نمٹنے کا ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ وہ مزید بے معنی ذاتی حملے کرتے رہیں. امریکہ میں گرین پارٹی نے باضابطہ طور پر جل سٹائن کو صدارتی امیدوار کے طور پر نامزد کر دیا جبکہ انسانی حقوق کے علمبردار اجومو براکا نے ان کے ساتھ نائب صدر کی حیثیت سے انتخاب میں حصہ لیں گے. جل سٹائن کا تعلق میساچوسٹس سے ہے اور وہ ڈاکٹر ہیں. سکوپیو کے دارالحکومت مقدونیا میں انتہائی شدید طوفانوں میں کم سے کم 17 افراد موت کا شکار ہو گئے. کم سے کم 6 افراد لاپتہ ہیں جبکہ تقریباً 60 کو ہسپتال میں داخل کرانا پڑا اور 1000 کے قریب افراد کا انخلا کرایا گیا. وزیر صحت نکولا توڈورو نے کہا کہ مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے اور حکومت متاثرہ علاقوں میں 2 ہفتوں کے لیے ہنگامی صورتحال نافذ کرنے کے بارے میں غور کر رہی ہے. جنوبی افریقہ کے صدر جیکب زوما نے مقامی بلدیاتی انتخابات میں تاریخی ناکامی اور شکست کے بعد کہا ہے کہ ووٹر اپنا پیغام دے رہے ہیں اور ان کی برسر اقتدار افریقہ نیشنل کانگریس یعنی ANC بڑے غور سے اس کا جائزہ لے رہی ہے. زوما نے ہفتے کے روز اس وقت بات کی جب ووٹوں کی گنتی سے معلوم ہوا کہ ان کی جماعت ANC کو دارالحکومت پریٹوریا اور جوہانسبرگ میں ناکامی ہوئی ہے. تفصیلات اسد حسن سے سنیے.
جیکب زوما نے یہ بیان ہفتے کے روز ایسے وقت میں دیا ہے جب ووٹوں کی گنتی ثابت کر رہی ہے کہ افریقن نیشنل کانگریس کا دارالحکومت پریٹوریا میں اختیار اور ملک کے سب سے بڑے اور اقتصادی مرکز جوہانسبرگ میں اس کی اکثریت ختم ہو رہی ہے.
These elections were hotly contested with competing parties passionately arguing their points of view.
جیکب زوما کہہ رہے ہیں کہ ان انتخابات میں شریک پارٹیوں کے درمیان سخت مقابلہ تھا جہاں سیاسی جماعتوں نے ووٹروں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اپنے خیالات کو بڑے جوش و جذبے کے ساتھ بیان کیا ہے. ہماری جمہوریت میں یہی کچھ ہونا چاہیے. جیکب زوما نے ان خیالات کا اظہار قومی ٹیلی ویژن پر کیا جہاں 4 خواتین ان کے سامنے ایسی علامتوں کے ساتھ کھڑی تھیں جن کا اشارہ سال 2006 میں ان پر لگائے گئے جنسی زیادتی کے الزامات سے بری ہونے کی جانب تھا. ان الزامات کے 3 سال بعد وہ اقتدار میں آئے تھے. جیکب زوما خاموش احتجاج کا جواب دینے منظر عام پر نہیں آئے تھے. جنوبی افریقہ میں مقامی انتخابات میں حزب اختلاف کی جماعت ڈیموکریٹک الائنس پارٹی نے میٹروپولیٹن علاقے میں بشمول پریٹوریا کے 43.1% ووٹ حاصل کیے ہیں جبکہ افریقن نیشنل کانگریس نے 41.2% ووٹ لیے ہیں. نیلسن مینڈیلا کی اس جماعت نے جمعے کے روز پورٹ الیزبتھ میں اپنی شکست تسلیم کر لی تھی جہاں 7% ووٹوں کے فرق کے ساتھ میونسپل الیکشن میں اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا. اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور آخر میں کھیلوں کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ برمنگھم میں کھیلے جانے والے تیسرے ٹیسٹ میچ میں انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم نے پاکستان کو 141 رن سے ہرا کر سیریز میں 2-1 سے برتری حاصل کر لی ہے۔ پاکستان کی ٹیم نے اپنی دوسری اننگ میں 343 رنز کے تعاقب میں 201 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ خبریں ختم ہوئیں۔ امریکی ریاست فلوریڈا نے ان مضافاتی علاقوں سے زیکا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کی اپنی کوششوں میں فضائی اسپرے کا اضافہ کر دیا ہے جہاں مچھر اس وائرس کو پھیلا رہے ہیں۔ امریکی حکام کہتے ہیں کہ وہ زیکا وائرس کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں کیونکہ یہ مچھروں سے پیدا ہونے والا وہ پہلا وائرس ہے جو ایک پیدائشی نقص کی وجہ بن سکتا ہے۔ بیماریوں کے کنٹرول کے امریکی مرکز نے اس جنوبی ریاست میں ماہرین کو بھیجا تاکہ زیکا کے پیدا ہونے والے کی وجوہات کا پتہ چلا سکیں۔ وائس آف امریکہ کی زلیتس کا ہوک کی رپورٹ کی مزید تفصیلات اسد حسن سے سنیے۔
کیڑے مار ادویات کا فضا سے اسپرے فلوریڈا کی حکومت کی جانب سے میامی کے ایک علاقے سے جہاں مقامی طور پر پیدا ہونے والے انفیکشنز کے سب سے زیادہ واقعات پائے گئے تھے زیکا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کی کوشش کا ایک حصہ ہے۔ بیماریوں پر کنٹرول کے امریکی مرکز کے ڈائریکٹر تھامس فرائیڈن کہتے ہیں،
This morning, early morning, they did the first aerial adulticiding or treatment with a chemical called Naled.
آج صبح سویرے انہوں نے ادویات کا پہلا فضائی اسپرے یا بالغ مچھروں کو مارنے والے نیلڈ نامی ایک کیمیکل کا چھڑکاؤ کیا ہے۔ تھامس فرائیڈن نے کہا کہ یہ فضائی اسپرے جو جمعرات کو شروع ہوا ان بالغ مچھروں کی ایک بڑی تعداد کو تیزی سے ہلاک کر رہا ہے جن تک زمینی طریقے سے مچھر مار ادویات نہیں پہنچ سکتی ہیں۔ زیکا وائرس سے خبردار کرتے ہوئے صحت کے ماہرین نے کہا ہے کہ مچھروں سے پھیلنے والی یہ بیماری سیاحوں اور مسافروں کے ذریعے دوسرے ملکوں اور علاقوں میں منتقل ہو سکتی ہے۔ انہوں نے خاص طور پر برازیل میں سخت احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا بھی مشورہ دیا جہاں ان دنوں اولمپکس کے عالمی مقابلوں میں شرکت کرنے اور انہیں دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد وہاں جمع ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ ایک خاص قسم کے مچھر سے پھیلنے والے زیکا وائرس کی علامتوں میں ہلکا بخار، جلد پر سوزش، آشوب چشم، پٹھوں اور جوڑوں میں درد، بے چینی اور سر کا درد شامل ہیں اور یہ علامتیں 2-7 روز تک جاری رہ سکتی ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ زیکا وائرس کا خطرناک پہلو آئندہ نسل پر مرتب ہونے والے اثرات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مرد یا عورت میں سے کسی ایک کے زیکا وائرس سے متاثر ہونے کی صورت میں ان کے پیدا ہونے والے بچے کا سر پیدائشی طور پر چھوٹا رہ سکتا ہے یا وہ جسمانی مدافعتی نظام کی خرابی میں مبتلا ہو سکتا ہے، اس لیے انہیں غیر معمولی احتیاط کرنی چاہیے اور اس سلسلے میں ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ فرائیڈن نے کہا کہ عہدیدار زیکا وائرس کو سنجیدگی سے لے رہی ہیں کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ امریکہ میں مچھروں سے پیدا ہونے والی ایک ایسی بیماری پائی گئی ہے جو ایک پیدائشی نقص کی وجہ بھی بن سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اہم ترین بات یہ ہے کہ ماں بننے والی خواتین کی حفاظت کی جائے۔ فرائیڈن نے ریاستی کوششوں کو سراہا لیکن شہریوں پر زور دیا کہ وہ اپنا کردار ادا کریں۔
There's something that everyone can do, as the governor said, get rid of standing water. That's more complicated than it may sound. This mosquito can breed in a bottle cap.
وہ کہہ رہی ہیں کہ کچھ کام ایسے ہیں جو ہر ایک کر سکتا ہے، جیسا کہ گورنر نے کہا ہے کہ پانی کو کسی جگہ کھڑا نہ رہنے دیں اور اسے چھٹکارا حاصل کریں۔ یہ معاملہ اس سے زیادہ پیچیدہ ہے جتنا کہ یہ محسوس ہو سکتا ہے۔ یہ مچھر بوتل کے کسی ڈھکن میں انڈے دے سکتے ہیں، اس لیے آپ کو کسی بھی ایسے برتن سے چھٹکارا پانا ہوگا جس میں ٹھہرا ہوا پانی موجود رہ سکتا ہے۔ کافی کا کوئی کپ، پینٹ کا کوئی ڈبہ، بارش کا پانی اکٹھا کرنے والی کوئی بالٹی جو ڈھکا ہوا نہ ہو، کوڑے دان جو ڈھکا ہوا نہ ہو، کوڑا جہاں بارش کے باعث تھوڑا بہت پانی اکٹھا ہونے کی گنجائش موجود ہو۔ جمعرات کے روز صدر باراک اوباما نے کہا کہ زیکا وائرس کے وسیع پیمانے پر پھوٹ پڑنے کے واقعات، جس طرح کے واقعات ہم برازیل، پورٹو ریکو میں دیکھ چکے ہیں، امریکہ میں واقع ہونے کے امکانات موجود نہیں ہیں۔
The kind of mosquitoes that are most likely to carry Zika are limited to certain regions of our country.
صدر اوباما کہہ رہے ہیں کہ جس قسم کے مچھروں کے بارے میں یہ امکان سب سے زیادہ ہے کہ وہ زیکا وائرس سے آلودہ ہیں، وہ ملک کے مخصوص علاقوں تک محدود ہیں، لیکن ہم مطمئن ہو کر بیٹھ نہیں سکتے کیونکہ ہمیں یہ خدشہ ہے کہ ہم زیکا وائرس کے مزید واقعات دیکھ سکتے ہیں۔ گزشتہ جمعرات کو فلوریڈا کے گورنر رک سکاٹ نے میامی کے شمال میں وین ووڈ کمیونٹی کا دورہ کیا جہاں مقامی طور پر پھیلنے والے زیادہ تر انفیکشنز مچھروں کے کاٹنے سے پھیلے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ریاست یہاں کا دورہ کرنے والوں کے لیے ایک محفوظ ریاست ہے۔ ان کے الفاظ، ہم ایک سیاحتی ریاست ہیں، ہماری ریاست ایک محفوظ ریاست ہے۔ گورنر نے زور دے کر کہا کہ زیکا وائرس کے اثرات 2.5 مربع کلومیٹر کے علاقے تک محدود ہیں۔ زیکا وائرس کی ابتدا براعظم افریقہ سے ہوئی تھی اور پہلی بار اس کی نشاندہی 1947 میں یوگینڈا کے بندروں میں ہوئی اور بعد ازاں 1952 میں یوگینڈا اور تنزانیہ میں انسانوں میں اس وائرس کی تشخیص ہوئی۔ اس کے بعد سے یہ وائرس بر اعظم افریقہ، امریکہ، ایشیا اور بحر الکاہل کے کئی علاقوں کو اپنا نشانہ بنا چکا ہے۔ پچھلے سال برازیل میں اس مرض کے کئی واقعات کی نشاندہی ہوئی تھی۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
لاؤس میں منعقد ہونے والے آسیان علاقائی فورم کے حالیہ اجلاس میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا کہ امریکہ آسیان ممالک کے تعاون کو مزید وسعت دینا چاہتا ہے۔ وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ ہمیں فوری طور پر مل جل کر ہر قسم کی ناجائز ٹریفکنگ کو روکنا ہوگا، جس میں انسانوں، جنگلی حیات اور لکڑیوں کی اسمگلنگ شامل ہے۔ تقریباً ایک سال پہلے آسیان ممالک نے آسیان کنونشن پر دستخط کیے تھے، جس میں ہر قسم کی غیر قانونی ٹریفکنگ کو روکنے کا عزم کیا گیا تھا۔ امریکہ ایشیا میں انسانوں کی اسمگلنگ کی روک تھام اور متاثرین کے تحفظ کے لیے خصوصی امداد فراہم کر رہا ہے۔ وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ لکڑی کی اسمگلنگ کے مسئلے کی سنگینی سے کم ہی لوگ واقف ہیں، لیکن اس سے بدعنوانے کے مرتکب گروہوں کی وجہ سے ملک کی سیکیورٹی خطرات سے دوچار ہوتی ہے اور ماحولیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس فورم میں آسیان اراکین نے اپنی معیشت کو مزید مربوط بنانے کے اقدامات پر بھی غور کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بین البحر الکاہلی شراکت داری کے مستقبل اور ناجائز ماہی گیری کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا۔ فورم کے ایجنڈے پر دہشت گردی کا انسداد، موسمیاتی تبدیلیاں اور پائیدار ترقی جیسے موضوعات بھی شامل تھے۔ جنوبی بحیرہ چین کے تنازع کے بارے میں وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ اس قسم کے مسائل کا پرامن تصفیہ بے حد ضروری اور اہم ہے۔ ہم تمام دعوے داروں پر زور دیتے ہیں کہ وہ ذمہ داری اور تحمل کا مظاہرہ کریں۔ آسیان کے رکن ممالک کے لیے شمالی کوریا کا مسئلہ بھی خاصی سنگینی اور تشویش کا باعث ہے۔ شمالی کوریا کی جانب سے عدم استحکام پیدا کرنے والے اقدامات نے بین الاقوامی امن اور سیکیورٹی کو خطرے میں ڈال رکھا ہے۔ وہ سلامتی کونسل کی متعدد قراردادوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے ایٹمی اور بلاسٹک میزائل کے پروگرام کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مارچ میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے متفقہ طور پر قرارداد 2270 منظور کی تھی، جس میں شمالی کوریا کے خلاف سخت پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ تمام دنیا پر لازم ہے کہ وہ اس قرارداد پر مکمل طور سے عمل درآمد کرے، اور ہمارا بھی یہی ارادہ ہے۔ آسیان جنوب مشرقی ایشیا کے ملکوں اور امریکہ کے لیے ایک اہم کردار ادا کرتا رہے گا۔ جیسا کہ صدر اوباما نے کہا کہ علاقائی امن اور خوشحالی کے لیے آسیان ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اور ہمارا یہ مشترکہ مقصد ہے کہ ہم ایسا علاقائی نظام قائم کریں جس کے تحت تمام ممالک پر یکساں اصولوں اور قوانین کا اطلاق ہو۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا، جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
یہ ہے اسکائی کیم پروڈکشنز کی چھوٹی سی ٹیم، جو ڈرونز کے ذریعے صرف چند سو ڈالرز میں ہی ایسی تصاویر اور ویڈیوز بناتی ہے جن کے لیے کبھی ہیلی کاپٹرز اور ہزاروں ڈالرز کی ضرورت ہوتی تھی۔ اسکائی اور راس نے 2013 میں تب ڈرون فوٹوگرافی کا بزنس شروع کیا تھا جب لوگ یہ کام صرف شوق کی خاطر یا تجربے کے طور پر کر رہے تھے۔ خود انہوں نے بھی اس کام کے لیے کہیں سے باقاعدہ ٹریننگ حاصل نہیں کی۔
بچپن میں مجھے ریموٹ کنٹرول کھلونے بہت پسند تھے، انہیں چلانا آج کے ڈرونز چلانے سے زیادہ مشکل تھا۔ ذرا تیز ہوا چلتی تو وہ دور جا کر گر جاتے تھے۔ ڈرونز کو کنٹرول کرنا میں نے وہیں سے سیکھا۔
میں ایک پیشہ ور ڈرون پائلٹ کے ساتھ اسسٹنٹ فوٹوگرافر کے طور پر کام کر چکی ہوں، اور یہ کام میں نے وہیں سیکھا۔
Take the drone out.
سب سے پہلے ہم ڈرون کو نکال کر کھڑا کرتے ہیں، پھر اس پر کیمرہ لگاتے ہیں، اس کے ساتھ بر جوڑتے ہیں، کیمرے کے لینس سے ڈھکن اتارتے ہیں، پھر ڈرون کو کیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے اسے اٹھا کر آپ کو گھومنا پڑتا ہے۔ اس طرح اس کے اندر لگے کمپس کو پتا چلتا ہے کہ شمال اور جنوب اور دیگر سمتیں کس جانب ہیں۔
When we first started, every time we were out shooting,
جب ہم نے یہ کام شروع کیا تھا تو اکثر لوگ ہم سے یہ پوچھتے تھے کہ کیا آپ کے ڈرون پر بندوقیں لگی ہوئی ہیں۔ اب شکر ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کون سا کیمرہ استعمال کر رہے ہیں۔ تقریباً ایک سال سے کسی نے بندوقوں کے بارے میں نہیں پوچھا،
کیونکہ
اب تصاویر لینے اور ویڈیوز بنانے کے لیے ڈرونز کا استعمال کافی عام ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ ہے ڈرونز کی قیمتوں میں کمی اور ان کے ساتھ استعمال ہونے والے کیمروں کی کوالٹی میں اضافہ۔
Since drones are so easily available,
ڈرونز تو اب بآسانی مل جاتے ہیں، تو اس شعبے میں مقابلہ کتنا سخت ہو گیا ہے۔
I would say the market is flooded right now.
مارکیٹ نئے پائلٹوں سے بھری ہوئی ہے جنہیں ڈرون چلانے کا شوق ہے، لیکن آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ تجربہ کار ہیں بھی یا نہیں۔
Do you get competition from people?
کیا آپ کو ایسے لوگوں کا بھی سامنا ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے کسی دوست سے یہ کام سستے میں کرا لیں گے؟ ایک دو مرتبہ ایسا ہوا، لیکن پھر ان لوگوں کو کام کی کوالٹی سے مایوسی ہی ہوئی، اس لیے میں اس بارے میں زیادہ فکر نہیں کرتی۔
میں دوسرے پائلٹس کے کام کی ویڈیوز دیکھتا ہوں کہ وہ کیسی تصویریں لیتے ہیں، کیا اچھا لگتا ہے کیا نہیں۔ میں ڈرون گرنے کی ویڈیوز بھی بہت دیکھتا ہوں تاکہ جان سکوں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔
کریش سے بچنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ میں ڈرون نہ ہی اڑاؤں، لیکن اسکائی کا خیال ہے کہ کیمرہ تو میں چلا ہی لوں گی۔
Going up. Okay, so should I look at the drone or should I look at the screen?
You'll be looking at the screen.
Okay.
So now that he's lifted the landing
gear. اب جبکہ یہ اڑ رہا ہے تو آپ کو کیمرہ اوپر کرنے کے لیے سٹک کو نیچے اور کیمرہ نیچے کرنے کے لیے سٹک کو اوپر کرنا ہوگا۔
Go up.
Okay. So
and then this to go left and right.
Okay, so now okay. So my goal is to stay on us.
میری کوشش ہے کہ ڈرون کیمرہ ہم پر رہے تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ میں یہ کتنا اچھا یا خراب چلا رہی ہوں۔
بہتر یہ ہے آپ سٹک کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہلائیں۔
اوف، میں بالکل اس کا الٹ کر رہی ہوں۔
میں جیسے جیسے ڈرون اوپر لے جا رہا ہوں، آپ کیمرے کا اینگل اس کے مطابق بدلیں۔
راس کو ڈرون تیز اڑانا پسند ہے۔ ہاں، میں دیکھ رہی ہوں۔ اتنا اندازہ تو مجھے ہو گیا ہے کہ اچھی ڈرون فوٹوگرافی کے لیے صرف آلات کے درمیان ہی نہیں، پائلٹ اور فوٹوگرافر کے درمیان بھی مسلسل رابطہ کافی اہم ہوتا ہے۔
When we started flying,
جب ہم نے دو کنٹرولرز کے ساتھ ڈرونز اڑانا شروع کیے تو ہمیں احساس ہوا کہ دونوں لوگوں کے درمیان رابطہ کتنا ضروری ہے۔ اگر میں ڈرون کو اوپر لے جانا چاہتا ہوں تو مجھے اسکائی کو بتانا پڑتا ہے کہ اب یہ ہونے لگا ہے، اور اگر تم نے کیمرہ نہ ہلایا تو وہ اوپر جاتا رہے گا۔ کسی بھی پروجیکٹ کو لینے سے پہلے میں انٹرنیٹ پر اس علاقے کا نقشہ دیکھتا ہوں تاکہ تصویر کے لیے اچھے اینگل سوچ سکوں۔ اسکائی اور میں مل کر کام کرتے ہیں، اور بعض اوقات ایک ہی شاٹ 5-10 مرتبہ بنانی پڑتی ہے تاکہ اچھی لگے۔
Cool shot, everything's in frame.
اور آئیے اب آپ کو ایک تازہ خبر دیتے ہیں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں نامعلوم افراد نے دو غیر ملکیوں کو اغوا کر لیا ہے۔ خیال ہے کہ ان میں ایک آسٹریلوی اور دوسرا امریکی ہے۔ علاقے میں موجود ایک مقامی پولیس عہدیدار نے شناخت نہ دینے کے وعدے پر وائس آف امریکہ کی افغان سروس کو بتایا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی فورسز کے یونیفارم میں ملبوس افراد نے ان غیر ملکیوں کو کابل کے مقامی وقت کے مطابق رات 8:30 کے قریب اغوا کیا۔ کابل پولیس نے چھان بین شروع کر دی ہے اور اغوا کیے جانے والے افراد کی تلاش جاری ہے۔ اور آئیے کچھ خبروں کی تفصیل آپ کو کچھ اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کا باقاعدہ اختتام کریں، کچھ اور سرخیاں آپ کو سنواتے ہیں۔ ستمبر میں ہونے والے پیرالمپکس کھیلوں میں روس کی پوری ٹیم پر حصہ لینے کی پابندی عائد کر دی گئی ہے، جو ملک میں ممنوع ادویات کے منظم استعمال کے نتیجے میں دی جانے والی سخت سزا ہے، جو ممنوع ادویات استعمال کرنے والے روسی کھلاڑیوں سے ہٹ کر ان کھلاڑیوں کے لیے بھی ہے جو ریو ڈی جنیرو میں ہونے والی گرمائی کھیلوں میں حصہ لینے کی امید کر رہے تھے۔ تھائی لینڈ میں رائے دہندگان نے جنتا کی حمایت والے آئین کے لیے ووٹ دیا ہے، جس کے بارے میں ملک کے فوجی لیڈروں نے کہا ہے کہ اس کے نتیجے میں نئے انتخابات کا راستہ ہموار ہو گیا ہے، لیکن ناقدین اسے آنے والے برسوں میں حکومت میں فوج کے کردار کو جواز فراہم کرنے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ شام میں باغیوں نے حلب شہر پر 3 ہفتوں سے جاری سرکاری افواج کا محاصرہ ختم کر دیا ہے، جو صدر بشار الاسد کی وفادار افواج کے لیے ایک بڑا فوجی دھچکا ہے۔ باغی افواج میں القاعدہ کی شام میں شاخ لیوانٹ کانکویسٹ فرنٹ بھی شامل ہے، اور انہوں نے سرکاری افواج کو ان علاقوں سے باہر دھکیل دیا جہاں وہ قابض تھے، جن میں فوجی کالج اور کچھ دوسرے مقامات شامل ہیں۔ لبنان کے حزب اللہ کے جنگی میڈیا کے شعبے نے تسلیم کیا کہ حلب کے میسور مشرقی علاقوں میں باغیوں نے پیش قدمی کی، جہاں تقریباً 2.5 لاکھ افراد مقیم ہیں۔ اور ایران نے جوہری سیاست سائنسدان کی سزائے موت پر عمل درآمد کیا ہے، جن پر الزام تھا کہ انہوں نے تہران کے متنازع جوہری پروگرام کے بارے میں امریکہ کو خفیہ معلومات فراہم کی۔ اور اس کے ساتھ ہی اب پروگرام ختم کرنے کی اجازت بھی دیجیے۔ ایڈیٹر شہناز عزیز تھی، میرے ساتھ پروڈیوسر تھیں گلروخ اور انجینئر مشیل ڈوبنسکی۔ بہجت آپ سے یہ نیوز شو ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے، اس وعدے کے ساتھ کہ ان پروگراموں میں آپ سے میری ملاقات پھر ہوتی رہے گی۔ ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے اور ہم سے رابطے میں رہیے۔ اب بہجت اجازت چاہتی ہے، اللہ حافظ۔